حدیث جبرائیل میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا، اور ایمان کے بارے میں سوال کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بتا کر کے کیا تھا، یعنی یہ دل جواب دیا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، یا بعض روایتوں میں وبالبعث، اور آخر میں ہے وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور پچھلے ہفتے یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں فرق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے ہیں، اور بھی دوسرے لوگ قائل رہے ہیں، لیکن ان قائلین میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے. اسلام ظاہری عمل کو کہتے ہیں اور ایمان عقائد جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقائد جو ایمانیت عقائد کی باتوں کو کہا جاتا ہے، اور عمل کی جو بھی چیزیں ہیں چاہے زبان سے عمل ہو یا آدمی کے ہاتھ پیر کا عمل ہو اسے اسلام کا، ہر وہ چیز جو ظاہر ہوتی ہے اسے اسلام کہیں گے، اور جو دل میں چیز ہوتی ہے عقائد سے تعلق رکھتی ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے. یہ ان کی رائے تھی، اور اس سلسلے میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے آئی تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس آیت پر بھی بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، آج پہلے ہم اس کی دوسری رائے پیش کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام مکمل دین کا نام ہے، ایمان بھی مکمل دین کا نام ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے دین کو تسلیم کرنے والا شخص ہے، پورے دین کو یہ مانتا ہے. چاہے ہم لفظ مومن کہیں چاہے مسلم کہیں، دونوں ایک ہی ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو دین کو مکمل طریقے سے مانتا ہے اسی کو ہم مسلم بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم مومن بھی کہتے ہیں، اور اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کہیں آپ کو قرآن یا حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے، جیسے پچھلے ہفتے کی جو آیت آپ کے سامنے آئی تھی قالت الاعراب آمنا، یہاں لگتا ہے دونوں الگ ہیں کہ بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے، تو یہ کہا گیا قل لم تؤمنوا، یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو امام بخاری ایسی آیتوں کے بارے میں، ایسی تمام نصوص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام اپنے لغوی معنی میں ہوتا ہے. ابھی وہ صحیح میں لغوی معنی لفظ، یہ اصل بار بار الفاظ آتے رہتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں تو اچھا رہتا ہے. کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ یہ اسلام اپنے لغوی معنی میں، یعنی عربک لینگویج کے لحاظ سے اسے استعمال کیا گیا ہے. شریعت میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا دین ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو چاہے اس کا تعلق اعمال عمل سے ہو، ہر ایک کو اسلام کہا جاتا ہے. یہاں جب کہا گیا کہ آپ کہو اسلام لائے، آپ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے، تو اس سے مراد اسلام اس کا عربک لینگویج کے لحاظ سے مانا. وہ مانا گیا ہے کسی کی بات مان کر کے اس کے آگے جھک جانا، یہ چیز تو ان کے اندر پائی گئی تھی لیکن ابھی مکمل طریقے سے ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا. تو یہ کہا گیا کہ تم کہو اسلام لائے لیکن یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، ابھی تم مکمل طریقے سے اسلامی کے شریعت کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہوئے ہو، ابھی پورا اسلام تمہارے اندر نہیں آیا ہے، لیکن تم عربی زبان کے لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم اسلام کو مانتے ہیں. عربی زبان کے لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. یہ رائے ان کی کیوں بنی ہے؟ انہوں نے خاص طریقے سے یہ بات پیش کرتے ہوئے بات رکھی ہے کہ ایمان کی جو تفسیر، ایمان کی جو وضاحت، ایمان کی جو تشریح حدیث جبرائیل میں کی گئی ہے، یہی ایمان کی تفسیر، اسلام کی جو تفسیر، میں نے ذرا الٹ دیا، اسلام کی جو تفسیر حدیث جبرائیل میں کی گئی ہے، یعنی شہادت، اقامت صلاح، ایتائے زکات، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، یہ جو تفسیر کی گئی ہے، یہی تفسیر ایمان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے اندر حدیث وفد عبد القیس میں، عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے، یہ جب قبیلہ آیا تھا یعنی وفد کی شکل میں، ڈیلیگیشن کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے ان کو کچھ باتوں کا حکم دیا تھا، اس میں سے ایک ایمان کی بات بھی تھی، اور ایمان کی وضاحت آپ نے یہی کی ہے جو حدیث جبرائیل میں آپ نے اسلام کے بارے میں کہا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ چیز نہیں ہے، ایمان اور اسلام یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. اپنی کتاب صحیح بخاری میں انہوں نے ایسی بہت سی حدیثیں پیش کی ہیں جہاں مختلف عمل کو جو ظاہری عمل ہے ایمان کہا گیا ہے. جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی پیش کی تھی، الایمان بضع وستون شعبہ، اعلیها کلمۃ لا الہ الا اللہ، وادناها اماتۃ الاذی عن الطریق. ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے نیچی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو، یہ عمل ہے، ظاہری عمل ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے. یہ کس کی شاخ ہے؟ یہ ایمان کی شاخ ہے، جبکہ یہ ظاہری عمل ہے، ظاہر سے اس کا تعلق ہے. ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جس کا تعلق ظاہر سے اس کو اسلام کہیں گے، اور جس کا تعلق دل سے ہو، باطن سے، اس کو ایمان کہیں گے. یہ بات کہاں آتی ہے اس کے اندر؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. ان دونوں رائے کے بعد ایک تیسری رائے یہ بنی کہ یہ کہا جائے کہ ایمان اور اسلام میں جو تعلق ہے وہ عام اور خاص کا ہے. کس کا؟ عام اور خاص کا، ٹیکنیکل ورڈ یہ بھی ہیں، ایک مرتبہ سمجھا لیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی کام آتے رہیں گے، یہ اصول فقہ کی کچھ باتیں آپ کو آ جائیں گی. عام اور خاص کیا مطلب ہوتا ہے اس کا عربی زبان میں؟ عام کہتے ہیں کسی بھی ایسے لفظ کو جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اسے عام کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے گھڑی کہا، کیا کہا؟ گھڑی، واچ. اب یہ ایک عام لفظ ہے، اس لفظ میں وہ جو آپ کے سامنے لگی ہے وہ بھی آ گئی، جو آپ کے ہاتھ میں بدھی ہے بولیے وہ بھی آ گئی، جو یہ جو آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کو، کون سی واچ، یہ بھی آ گئی، جتنی بھی چیزیں ہوں گی گھڑی کی قسم کی سب آ گئی، اس کو کہتے ہیں عام. بس سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ عام. ہم نے کہا کلائی گھڑی، کلائی گھڑی، دیوار گھڑی، تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. اب دیوار گھڑی یہ صرف اسی گھڑی کو کہیں گے، ہم جو کلائی میں باندھتے ہیں اس کو دیوار گھڑی نہیں کہیں گے. یا کلائی گھڑی جب ہم نے کہہ دیا تو یہ وہ گھڑی جو ہم نے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے وہی ہو گئی، اور دیوار والی گھڑی کو نہیں کہہ سکتے، یہ خاص ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ تو گھڑی، یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے. اس کے مقابلے میں دیوار گھڑی جب ہم نے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. عام اور خاص، سمجھ میں آیا؟ یہ عام اور خاص. ہم کہتے ہیں انسان، یہ عام ہے، ہر کسی کو شامل ہے یہ لفظ. انسان میں ہم نے کہا انجینئر، انجینئر بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ خاص ہو گیا کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے. تو یہ عام اور خاص کہلاتا ہے. بڑی یعنی بڑی ہی کیا کہہ دیجیے اس کو, اصول فقہ میں, اصول حدیث میں, اصول تفسیر میں, ہر جگہ پر یہ اصطلاح آتی رہتی ہے عام اور خاص کی. ایک مرتبہ سمجھ لینے کے بعد کبھی بھی آپ کو کبھی بھی یہ لفظ آئے تو پریشانی نہیں آئے. تو یہ عام اور خاص ہے. یہ کرسی ہے نہیں, کس کی کرسی ہے؟ یہ پلاسٹک کی ہے, یہ بھی کرسی ہے. اور کوئی اور کرسی یہاں پہ ہے ہی نہیں, میں کیا کروں آپ کو. کرسیاں اور بھی ہوتی ہیں جو گھروں میں آپ نے صوفہ سیٹ کی اور اس کی جو بنا کے رکھی ہیں اس پر بھی بیٹھتے. جب آپ لفظ کرسی کہیں گے تو سب کو شامل ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے پلاسٹک کی کرسی کہا تو یہ خاص ہو گیا, عام نہیں رہ گیا, یہ خاص ہو گیا. آپ یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ایمان اور خاص میں ایمان اور اسلام میں عام اور خاص کی بات ہے. ایسا ہے کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہر مومن مسلم ہوتا ہے, لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. دوبارہ کہوں, ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے مسلم ہو لیکن مومن نہ ہو. یہ عام اور خاص کی بات. اب یہ بتائیے, جب ہم نے یہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے اور ہر مسلم مومن ہو یہ ضروری نہیں ہے, تو عام کون سا ہوا, خاص کون سا ہوا؟ ہاں مسلم عام ہوا اور مومن خاص ہوا, ہے ایسے ہی ہے نہیں؟ بولیے جی. میں آپ کو ابھی اسی مثال سے دکھاتا ہوں. ہر انجینئر انسان ہے لیکن ہر انسان انجینئر ہو ضروری نہیں ہے, تو عام کون سا ہے؟ انسان. انجینئر خاص ہے. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ مومن یہ خاص ہوا اور مسلم یہ اس کے مقابلے میں عام ہوا. تو جو بھی مومن ہوگا لازمی طور پر وہ کیا ہوگا؟ مسلم بھی ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مسلم ہوں اور مومن نہ ہوں, یعنی بظاہر وہ دین پر عمل تو کرتے ہیں, انہیں مسلم کہا جا سکتا ہے, لیکن دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ مومن ہوں کوئی ضروری نہیں. یہ ایک تیسرا ہے. تو ہر مومن مسلم ہے, ہر مسلم مومن نہیں ہے. اسی تیسرے قول سے یہ بات آئی لوگوں کے درمیان کہ جب ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے تفصیلات تو ہم اس کو مسلم کہنا چاہیے, ہم کو مومن مومن نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو ظاہر کے لحاظ سے ہم مسلم کہہ لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, مومن نہیں کہیں گے. لیکن یہ چیز بھی بہرحال صحیح نہیں ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے جو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں بات کہی تھی, بعد میں وہ باتیں نقل ہوتے ہوتے اور بعد کے لوگوں تک بھی آئی ہیں. اور عام طریقے سے جب آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو اس بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا جاتا ہے. ویسے یہ بات پہلے سے چلی آئی ہے, وہ یہ ہے, ایک اصول بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں, اس کو ہمیشہ آپ بھی یاد رکھیے. عربی میں کہتے ہیں اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع, یہ عربی میں اس کے الفاظ ہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے. کبھی بھی آپ بعد میں بھی سنیں تو بار بار سننے سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے. ہمارے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ لکھ دیجئے تو لکھ دیتا ہوں میں آپ کو, لیکن لکھنے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اس لیے میں لکھ نہیں رہا تھا. اذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. یہ اسلام اور ایمان کے بارے میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اذا اجتمع جب دونوں یعنی اسلام اور ایمان ایک جگہ پر آ جائیں, دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں, اجتماع کا معنی یہی ہوتا ہے, ایک جگہ پر آنا, کہیں ایک ہی جگہ پر دونوں استعمال کیا گیا ہو, اسلام بھی اور ایمان بھی. افترقہ کا معنی دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں, یعنی دونوں کا معنی الگ الگ کیا جاتا ہے. جہاں کہیں بھی اسلام اور ایمان ایک جگہ استعمال کیا جائے گا قرآن میں یا حدیث میں, تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. کیا معنی الگ الگ ہوتا ہے؟ یعنی اسلام کہیں گے ظاہری عمل کو, ایمان کہیں گے باطنی جو ہے عمل کو, دونوں الگ الگ ہو جاتا ہے. وَإِذَا افْتَرَقَ اِجْتَمَعَ, اور جب دونوں الگ الگ ہو جائیں, الگ ہونے کا مطلب دونوں میں سے کوئی ایک ہی آئے, چاہے ایمان چاہے اسلام, اجتماع تو وہ دونوں کو شامل ہوتا ہے. جب صرف اسلام کا لفظ آئے کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں, تو وہ ظاہری عمل اور باطنی عقائد سب کو شامل ہوتا ہے, صرف عمل کے لیے نہیں ہوتا اسلام بھی, بلکہ عقائد اور عمل دونوں کو شامل ہوتا ہے. صرف ایمان آئے گا تو عقائد اور جو ظاہری اعمال ہیں نماز روزہ زکات وغیرہ اس کو بھی شامل ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک لفظ آئے گا تو دونوں کو شامل ہوگا, لیکن جب دونوں ساتھ میں آ جائیں گے تو دونوں کا معنی الگ ہو جاتا ہے. جب یہ اصول اپنا لیتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی جہاں جہاں بھی چیزیں آئی ہیں ہم کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. یہ جب آپ ہم کو بول رہے ہیں, آپ کو بول رہے ہیں یہ آیت کی ذات, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, یہاں ایک ہی جگہ پر دونوں بھی آیا ایمان اور اسلام, تو یہاں کہیں گے دونوں کا معنی الگ الگ ہے. اسلام کا معنی کیا ہے؟ ظاہری عمل, اور ایمان کا تعلق عقائد. حدیث جبرائیل میں اسلام کا بھی سوال ہے اور کس کا سوال ہے؟ ایمان کا بھی, دونوں آ گئے ایک جگہ پہ تو کہیں گے اسلام الگ اور ایمان الگ, اسلام ظاہری عمل اور ایمان عقائد سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جہاں دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے, جیسے قرآن کی آیت ہے یہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اس میں صرف کیا آیا ہے؟ اسلام, تو یہ لفظ اسلام ایمان کو بھی شامل ہے. یہ اسلام جو دین ہے مکمل ایک دین, یہ صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے, عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں, یہ دونوں کو شامل ہے. صرف ایمان کا لفظ آیا الایمان بضع و ستون شعبہ, تو یہ ایمان کا لفظ عقائد کو بھی شامل ہے اور اعمال کو بھی شامل ہے, ظاہری اعمال کو بھی شامل ہے, تو اس لحاظ سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے اسی اصول کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اصول کیا ہے یہ؟ جب ایمان اسلام دونوں ایک ساتھ آئیں قرآن اور حدیث میں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ معنی میں ہیں, اسلام ظاہری عمل کے لیے, ایمان عقائد, اور جب دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے. اگر صرف اسلام کا لفظ آیا ہے تو اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہری عمل, بلکہ عقائد اور اعمال سب کو شامل ہوتا ہے. صرف ایمان ہے تو ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عقائد, بلکہ اعمال جو ظاہری ہیں ان سب کو بھی ایمان کا یہ لفظ شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت آسان ہے, یاد کر لیں آپ بھی. اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع, تثنیہ اس لیے الف کے ساتھ آیا ہوا ہے, دونوں کے بارے میں ایمان مت اتنا. اذا اجتمع افترقا, جب اسلام اور ایمان اکٹھے آ جائیں تو الگ الگ معنی دیتے ہیں, اسلام ظاہری عمل اور ایمان عقائد. وَإِذَا افْتَرَقَا, جب دونوں الگ الگ ہوں یعنی دونوں میں سے ایک ہی آئے, تو دونوں مانا رہتا ہے ظاہری عمل کا بھی اور عقائد کا بھی, دونوں کے اندر اسلام میں بھی اور ایمان میں بھی. جب الگ آ جائیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام بخاری والی بات سمجھ گئے, جب اسلام اور ایمان میں سے صرف ایک ہی لفظ آیا ہوا ہو کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں, تو بات کس کی لے لیجئے؟ امام بخاری والے. اور جب دونوں ساتھ میں آ جائیں تو بات کس کی لے لیجئے؟ امام احمد بن حنبل والے. مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, سمجھ گئے نا؟ تو یہی اس کا خلاصہ ہے, پوری بحث کا یہ خلاصہ ہے. اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. یہ بڑا اہم اصول ہے, اور بھی کئی جگہوں پر یہ اپلائی ہوتا ہے. میں آپ کو اور بھی مثالیں دیتا ہوں حدیث میں, قرآن میں. ابھی زکات ادا کرتے ہیں تو زکات کس کو دینی چاہیے؟ قرآن میں ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو ایک ہی جگہ پر فقیر اور مسکین کا لفظ آیا ہوا ہے. ایسے ہی فقیر کا لفظ, مسکین کا لفظ احادیث میں بھی آتا رہتا ہے. قرآن میں ایک جگہ پہ وہ مسکینن ذا متربہ, صرف مسکین کا لفظ آیا ہوا ہے. تو فقیر اور مسکین کسے کہیں گے؟ یہ ایک سوال آتا رہتا ہے برابر, کسے کہیں گے؟ بڑا اختلاف ہے اس میں بھی, جیسے ایمان اور اسلام کا اختلاف ہے. یہی چیز اگر وہاں بھی ذہن میں رکھ لیں تو پریشانی نہیں ہوتی. جب فقیر مسکین ایک ساتھ آ جائیں تو فقیر اسے کہیں گے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اور مسکین کہیں گے جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس کا درجہ ذرا فقیر سے اونچا ہے, لیکن دونوں میں سے ایک ہی لفظ آئے, جیسے مسکین او مسکینن ذا متربہ. تو مسکین اس وقت فقیر کے معنی کو بھی شامل ہوتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور اسے مسکین کہا گیا ہو. سمجھ رہے نا؟ کچھ بھی نہ ہو اور مسکین کہا گیا, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل زمین سے لگا ہوا ہے, مسکین اسے کہتے ہیں. تو ایسا ہے, اکیلا آ جائے چاہے فقیر یا مسکین, تو ہو سکتا ہے کہ مسکین اسے بھی کہا گیا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, فقیر کے معنی میں ہو. جی دونوں کو شامل ہے. اگر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے تو جیسے حدیث جبرائیل میں ہے, حدیث جبرائیل کے لحاظ سے دونوں میں فرق کریں گے, یعنی اسلام ظاہری عمل کو اور ایمان عقائد کو. جیسے حدیث جبرائیل میں جواب ہے بالکل اسی لحاظ سے فرق کریں گے. جب یہ کہا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, قرآن میں ہے مؤمنون, تو یہ دونوں کو شامل ہے, یعنی جو عقائد کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بالکل پختہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, دونوں کو شامل ہے یہ, کیونکہ صرف ایک ہی لفظ آیا ہے, اسلام ساتھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ آگے بڑھوں اب. تو حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مل ایمانو, مل ایمانو. اب تک آپ کے سامنے دو ہفتے سے درس قصہ آیا ہے صرف ایمان کے تعلق سے, ابھی جواب کی بات نہیں آئی تھی. جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان تؤمن باللہ. چھ چیزیں ہیں ہر ایک کو یاد رہتی ہیں, ایمان باللہ, اس کے بعد کیا ہے, ایمان بالملائکہ, اس کے بعد ایمان بالکتب, اس کے بعد ایمان بالرسل, پھر یوم آخر, اور اس کے بعد تقدیر. یہ ترتیب ہے, ترتیب ذہن میں رکھنی رہتی ہے, ترتیب ذہن میں رکھنی رہتی ہے. یہ ترتیب کہا جاتا ہے وجود کی ترتیب ہے. یہ کس کی؟ وجود کی ترتیب ہے, اسی کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھا جائے. ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی, بعض لوگوں نے یہ بات پیش کی تھی. یہ بھی ایک مسئلہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں. کون؟ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ تو کبھی یہ بات کہتے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں. کیوں فرشتے افضل ہیں؟ کہ حدیث جبرائیل میں اللہ تعالی کے پاس کس کا تذکرہ ہے؟ فرشتوں کا. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ, ان تؤمن باللہ و وملائکت. پہلے فرشتوں کا تذکرہ ہے, اس کے بعد پھر کتاب کا, اس کے بعد رسولوں کا تذکرہ ہے. تو پہلے کون ہوئے؟ فرشتے. فرشتے افضل ہیں, ایسے دلیل پیش کرتے ہیں. تو ترتیب اصل یہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ترتیب یہی ہے, ان تؤمن باللہ وملائکتہ. لیکن اس ترتیب کو کہا جاتا ہے یہ ترتیب وجودی ہے. ترتیب وجودی ہے. ترتیب وجودی کا مطلب کہ جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا, جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اس لحاظ سے نہیں کہ جو افضل تھا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پہلے پیدا کیا ہے, انسانوں کو فرشتوں کے بعد میں پیدا کیے. تو سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے وقت میں. تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جن بھی موجود تھے, فرشتے بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو وجود کے لحاظ سے انسان بعد میں آیا ہے. اس کے بعد میں فرشتوں کے بعد میں آیا ہے, اسی لیے انسانوں کا تذکرہ فرشتوں کے بعد ہے. تو اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب وجودی, یعنی وجود کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے. آپ اس سے کچھ اور نہ سمجھیں. کس کے لحاظ سے ترتیب ہے؟ یہ وجود کے لحاظ سے ترتیب بھی یاد رکھیے. تو اللہ تعالی پر ایمان, اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان. پہلا معاملہ ہے اللہ تعالی پر ایمان. اللہ پر ایمان لانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا. بولیے. عقیدے کی بہت ساری کلاسوں میں آپ نے یہ باتیں پہلے پڑھی ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ سب کو نہ معلوم ہے, اس لیے میں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. بہت تفصیل نہیں بیان کروں گا آپ کے سامنے, لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے. عقیدے کی بہت ساری کلاسوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے پہلے بھی آئی ہوں گی. ایمان باللہ, ایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا. جی بولیے. ہاں, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے وجود پر ایمان لانا. جی, اور توحید ربوبیہ, توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات. بھائی میں کہا کہ پہلے آپ نے عقیدے کی کلاسوں میں باتیں سنی ہوں گی, تو ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی. ایمان باللہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں, یہ سب چیزیں شامل ہیں. لیکن تھوڑی سی وضاحت جو لوگ ہو سکتا ہے کہ پہلے نہ اس طرح کسی کلاس میں رہے ہوں, تو ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے ہی ہم آگے بڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے جب بھی ایسی کوئی کلاس ہوتی ہے تو میں پہلے یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہم ایمان لائیں گے, ایمان رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا ہے, کن چیزوں پر ایمان لانا ہے, اس کی خبر ہمیں کیسے ملے گی؟ ہاں, جی, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے. جی, ہاں ہاں, اور آیات شرعیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہے, یہ ایمان کا پہلا رکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا, ایمان کے بحث میں آپ کے سامنے بات ہے. ایمان کہتے ہیں تصدیق کو, تصدیق کو. تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ بالکل سچ مانیں, یقین کریں کہ ہاں یہ سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے, یہ اس کی حقانیت کو آپ تسلیم کریں, تو یہ ایمان کہلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم یہ باتیں کہتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں, تو لازمی طور پر یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے, چونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. آپ مسجد سلفیہ آتے ہیں تو آپ نے مسجد سلفیہ کو اپنی آنکھوں سے بولیے دیکھا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ مسجد سلفیہ میں جو آگے کا حصہ ہے اس میں بیچ میں کوئی پلر نہیں ہوتا ہے, کوئی پلر نہیں ہے. تو آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے, سب ایسے پوری برابر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک دیوار ہے, دیوار کے پیچھے تھوڑی جگہ ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پوری مسجد کی کیفیت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے بیان کر سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. انسان کسی بھی چیز کی جب حقانیت کو مانتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو تو اس کو وہ مانتا ہے اور اسے بیان بھی کرتا ہے, اس پر یقین بھی رکھتا ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی آپ کا ادھر آنا نہیں ہوا لیکن آپ کا کوئی ساتھی جو یہاں آیا تھا اس نے دیکھا اور آپ کو بیان کیا اور آپ کو یقین ہے کہ میرا یہ ساتھی بالکل سچا ہے, تب بھی آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں مسجد سلفیہ کی یہ کیفیت ہے. کرتے نہیں کرتے, میں ایمان کے تعلق سے یہ تھوڑی سی تمہید ہے, یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ کو ایمان باللہ کے تعلق سے جو بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوئیں ان ساری گمراہیوں کا یہ بالکل بہت مناسب حل ہے. کوئی بھی آدمی اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس دوسرا, اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو ہم کسی ایسے آدمی کی خبر پر یقین کرتے ہیں جس کے سچے ہونے کا ہمیں یقین ہوتا ہے, اور جو اپنے بیان میں کہیں غلطی نہ کیا ہو اس کے غلطی نہ کرنے کا ہمیں یقین ہوتا ہے, تب بھی ہم مانتے ہیں, اس وقت تسلیم کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے امریکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, دیکھا ہے, ہو سکتا ہے آج کل ٹی وی وغیرہ میں دیکھ لیتے ہوں, لیکن نقشے کی شکل میں دیکھا ہوگا, جا کر کے تو نہیں دیکھا ہے. لیکن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اس. تو ہمیشہ کسی چیز کو ماننے کے لیے آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر کسی ایسے شخص نے ہم کو بیان کر دیا ہو جس کے بیان پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ نہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, تب بھی ہم اسے مان لیتے ہیں. مان لیتے ہیں یا نہیں, ہم اسے مان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی جو بھی باتیں ہم کہتے ہیں ہم آنکھ سے دیکھ کر کے ایمان لانا چاہیں تو یہ نہیں ہے. یہ چیپٹر بالکل جسے کہتے ہیں کلوز ہے, اس میں کوئی آپ کو سوچنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے سامنے کون سا کھلا ہوا ہے, دوسرا, دوسرے کی خبر کے ذریعے سے ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی ترتیب سے یہ ایمانیات ہے, حدیث جبرائیل میں جو ایمانیات کی باتیں اسی ترتیب سے ہیں, اس لحاظ سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ترتیب بڑی اہم ہے جو میں کہتا ہوں آپ کو, یہ ترتیب ہی یاد رہنی چاہیے. اللہ تعالی پر ایمان یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا ایمان فرشتوں پر ہو, کیونکہ اللہ تعالی کی خبر ہمیں کس کے ذریعے سے آئے گی, فرشتوں کے ذریعے سے آئے گی. اللہ پر ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کس کے اوپر ہو. اصل مطلوب اللہ پر ایمان ہے, ایمانیات کی یہ چھ باتیں چھ ارکان, اس میں اصل مطلوب کون سا رکنا ہے, اللہ پر ایمان یہی مطلوب ہے. لیکن اللہ پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے دوسرے ارکان کا, کیونکہ اللہ پر آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا پورا جو چین جسے کہتے سلسلہ ہے آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے, اسے نہیں مانیں گے. فرشتہ ڈائریکٹ کوئی بھی آ کر کے انسان کو کوئی بات نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, ہر ہر انسان کے بعد پاس آ کر کے بتائے تو یہ سلسلہ نہیں رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کس کو بتائیں, فرشتوں کو بتائیں, اور دوسری شکل یہ بھی تھی کہ اسے لکھ دیا گیا جو کتابی شکل میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. تو جہاں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے, وہیں پر یہ ایمان بھی ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے. فرشتوں کا یہ پیغام کن کے پاس آیا؟ یعنی فرشتے یہ پیغام, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام فرشتوں کے ذریعے سے, چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا کتاب کی شکل میں نہ ہو, رسولوں کے پاس آتا ہے. تو اس طریقے سے رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. وہی ترتیب ہے, یہ فرشتے, کتابیں اور رسول, پھر یہ رسولوں کے ذریعے سے یہ بات سارے انسانوں تک پہنچتی ہے. اسی لیے اب یہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کوئی بھی بات ہم اسی وقت مان سکتے ہیں جب یہ بات قرآن میں ہو یا بولیے بالکل ثابت صحیح حدیث میں ہو. کیونکہ اللہ کے بارے میں جاننے کے بارے میں, اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے کوئی بھی بات اگر ہمارے پاس ہو سکتی ہے تو وہ اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے. ہم نے اپنی آنکھ سے تو دیکھا نہیں, ہم جانتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو خود اپنے بارے میں بتایا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے رسولوں تک پہنچی ہے اور رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. اللہ کی کتاب میں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے اللہ کی کتاب میں موجود نہیں ہے, آپ نے بیان کیا ہے, فرشتے نے آ کے خبر دیا ہے, تو اس کے ذریعے سے ہم کو معلوم. آئی بات یہ سمجھ میں؟ یہیں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان یا ایمانیات کا یہ پورا چیپٹر یہ توقیفی ہے. تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ توقیفی, تا واو قاف یا فا یا, توقیفی ہے یہ. توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان اس میں اپنی سوچ کو استعمال نہیں کر سکتا, اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتا, یہ خالص معاملہ وحی کا ہے. جیسی وحی آئی ہے اسی پر ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے, اس کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا, اور کسی کو بھی اپنی عقل اس میں استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. کیونکہ جسے ہم نے خود دیکھا نہیں ہے ہم اس کو اپنی عقل سے کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ یہی اس کا سوچ جو اس کے بارے میں وہ یہی ہے. ایمانیات کی ترتیب بھی یہی ہے. یوم آخرت, تقدیر پر ایمان, یہ اللہ پر ایمان ہی کا ایک حصہ ہے, لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ بیان کیا گیا ہے. تو اصل مقصود اللہ پر ایمان ہے, لیکن اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رکھے بغیر, ہاں کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان رکھے بغیر یہ ایمان تصور میں نہیں آ سکتا. اسی لیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اللہ کے فرشتے بھی پوری بات نہیں جانتے اور اللہ تعالی کے رسول بھی انسانوں میں سے اللہ تعالی کے بارے میں پوری بات نہیں جانتے. جب یہ لوگ پوری بات نہیں جانتے تو ہم لوگ بولیے پوری بات کیسے جانتے؟ کوئی بھی مخلوق اللہ کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, بس. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو بہت زیادہ ہیں, ہم کو پتہ نہیں کتنے ہیں وہ, لیکن جتنے نام اللہ نے بتائے ہیں اپنی مخلوقات اپنے ناموں میں سے, اتنے ناموں پر ہم ایمان کی بات کہتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو یہ بھی کہتے تھے, او اب استأثرت به فی علم الغیب عندك, اے اللہ تیرے او نام جس کو تو نے اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو بھی بتایا نہیں ہے, ان کے حوالے سے بھی دعا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان یا ہماری جو بھی ہمارے عقیدے سے متعلق جو بھی باتیں ہوں گی یہ خالص کس پر ہوں گی؟ کتاب و سنت پر مبنی ہوں گی. اس میں کوئی بھی شخص اپنی سوچ کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے ایمان باللہ کی. کس کی؟ ایمان باللہ کی. اور یہی اصل چیز ہے. اس کو ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی ایمانیات کے تعلق سے کسی بھی بحث میں کسی طرح کی کوئی گمراہی نہیں آتی ہے. صاف بات, صاف معاملہ رہتا ہے. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یہ بات قرآن میں کہیں مذکور ہے یا نہیں ہے, حدیث میں کہیں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اگر آئی ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. کیوں؟ دنیا میں اصول یہی ہے, آپ ہر ایک کو جانتے ہیں یہ, کہ اگر کسی چیز کو آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی بیان کرتا ہے جس پر آپ کو پورا یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا, تو آپ اسے مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے. جبرائیل علیہ السلام نے لا کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا, ان کے بارے میں ہمیں یقین ہے یا نہیں؟ اسی لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہو. جب تک یہ ایمانیات کا سلسلہ صحیح نہیں ہوگا, ایمان باللہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں یہ ایمان ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ فرشتے اللہ کا حکم جیسے رہتا ہے ویسے ہی لا کر کے پہنچاتے ہیں. یہ جبریل علیہ السلام امین ہیں, جیسے ہے ویسے ہی پہنچاتے ہیں. نہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ یہ غلطی کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں بھی. اللہ کے جو بھی رسول ہیں, جو بھی وحی ان کے پاس آئی ہے, نہ اس کو بیان کرنے میں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور نہ غلطی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی کرنے سے بھی محفوظ رکھا ہے. اب جب ان کے ذریعے سے کوئی بھی بات ہمارے پاس آئے گی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. اور یہ یقین ہونا ضروری ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان باللہ نہیں ہے. تو ایمان باللہ بھی بہت ہی واضح قسم کی چیز ہے. آپ کو اگر اس چینل سے آپ سوچیں گے تو بالکل واضح چیز ہے, اور اس میں عقل کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب. مومنین کی پہلی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے دیکھ کر کے نہیں. تو ایمان بالغیب کے مقابلے میں ایمان بالشہادہ ہوتا ہے. ایمان بالشہادہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم اس پر ایمان لائے. لیکن جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس پر ایمان لانے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. اور ایمان بالغیب یہی ایک مومن کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ یہ باتیں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. تو ہم نے کہا, بولیے, ہاں آمنا, ہم ایمان لائے اس پر. کیونکہ ہم اس پورے سلسلے کو بالکل صحیح مانتے ہیں. اس میں کوئی نہ جھوٹ کا معاملہ ہے نہ کسی غلطی کا کہیں معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا. کس کا؟ صدیق کا لقب. تو یہ لقب اسراء اور معراج کے موقع پر ان کو دیا گیا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی, معراج کا واقعہ پیش آیا. تو آ کر کے آپ نے یہ بات پیش کی کہ میں نے راتوں رات پوری سیر کی ہے, تو کفار مشرکین نے اس کو جھٹلایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کیا کہا ان سے؟ کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں رات میں بیداری کی حالت میں, جاگتے ہوئے, نیند کی حالت میں, نیند کی حالت میں کوئی بھی جا سکتا ہے, کہیں کی بھی سیر کر کے آ سکتا ہے, میں گیا وہاں پہ بیت المقدس, پھر آسمانوں پر گیا, تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ انہوں نے کہا بالکل جھوٹا آدمی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تاکہ دیکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں, تمہارے صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں رات جا کر کے آ گئے, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو صحیح. تو کیا کہا گیا ان کو؟ اصل ہمارا ایمان پہلے یہ ہے کہ اس راستے سے, اس طریق سے جو بھی باتیں آ رہی ہیں بالکل کیا آ رہی ہیں؟ سچی آ رہی ہیں. اس میں جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے, غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو جب خبر دینے والا ہمارے نزدیک بالکل صحیح اور نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے نہ جھوٹ بول سکتا ہے, ہم اس کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں, تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات میں گیا اور رات ہی میں واپس آ گئے, تو ہم اس پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ ایمان رکھنے کے لیے دو چیزیں, یا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا سامنے والے نے ہمیں خبر دی اور سامنے والے کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور غلطی نہیں کر سکتا, تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اسی کو صدیق کہا جاتا ہے, اسی کو مومن کہا جاتا ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. یہی ایمان ہے میرے بھائی, یہی ایمان بالغیب ہے. کوئی یہ سوچنے لگے کہ ہم پورے دین کو بالکل سائنٹیفک انداز سے بیان کریں گے اور اس کو جو ہے ظاہر کریں گے اور لوگ اس پر یقین کر لیں گے, یاد رکھیے جتنے لوگوں نے بھی آج تک اسلام کو سائنٹیفک طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی, تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ آیا جہاں اسے پیش نہیں کر پائے, تو پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں. گمراہیاں آتی ہیں اس راستے سے, غلط طریقہ ہے یہ بالکل. گمراہیاں شروع میں بھی اس میں آئیں اس راستے میں اور آج بھی بہت ساری گمراہیاں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو سائنٹیفک طریقے سے بتائیے. ایک دو تین سال پہلے کی بات ہے, یہاں ایک مسجد میں رمضان کا میں درس دیا کرتا تھا, تو وہاں ایک صاحب آ کر کے بالکل یہ ایمانیات کی ان باتوں کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ سائنٹیفک طریقے سے اس کو بیان کریں. نہیں, کہا کہ ایمان اصل یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو, یہی ایمان تو ہم سے مطلوب ہے. اگر آپ نے اس کا مطالبہ کر دیا کہ سائنٹیفک طریقے سے ہم کو معلوم ہو, تو سمجھیے آپ کا ایمان بالغیب نہیں ہے. آپ صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں کہاں آئی ہے, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کس کے ذریعے سے ہے, جبریل کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے, اور یہ دونوں واسطہ ایسا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بالکل یقین ہے, ہمارا ایمان ہے, اس کے بغیر تو ہم مومن نہیں ہیں. یہ حدیث میں ہے, بالکل صحیح حدیث میں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے. یہ سائنٹیفک طریقے سے ہو یا نہ ہو, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے, اور اگر سوچ پیدا ہوتی ہے تو یہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان بالغیب کے خلاف ہے یہ. تو یہ ایمان باللہ کی پہلی چیز ہے. اس کے بعد ایمان باللہ, یہ عام طریقے سے لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کو تین حصوں میں بانٹ دیا ہے, تو اسی کو کہتے ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. تین حصوں میں اسے ان لوگوں نے بانٹ دیا ہے, ورنہ یہی ایمان باللہ ہے, یہی ایمان باللہ ہے. ایک ہی لفظ میں ہم اس کو ایمان باللہ سے بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا پورا ایمان, چاہے توحید ربوبیت کے تعلق سے ہو, توحید الوہیت کے تعلق سے ہو, توحید اسماء و صفات کے تعلق سے ہو, یہ پوری بحث ہماری خالص کتاب و سنت پر ہی مبنی ہو سکتی ہے. اس میں سائنٹیفک کوئی طریقہ نہیں آتا ہے. مکمل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی ہے اسی پر ہمارا ایمان اور اسی پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بقیہ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے, میں نے صرف وہ لائن کھینچ کے چھوڑ دیا ہے, اس لائن کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے, وقت ہو گیا ہے, تو آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.